صلی علی سید الرسل و خاتم الانبیاء المبعوث الی کافة للناس بشیرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال في موضع آخر: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
علماء دیوبند کی تقاریر کے قسطوں کا مرکز سٹیزن کیسر ہاؤس پاک بازار گرجاکی دروازہ گجراوالا.
تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ پچھلے چند دن پہلے ہی گزرا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہی کے عنوان پر اپنی معروضات پیش کروں. ویسے بھی ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں کہ وہ رسول اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے اور حضور علیہ السلام کے تذکرے سے مشام جان کو معطر کرے. میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے سینکڑوں موضوعات ہیں. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضور کی شان کا حق ادا کر سکا. دعویٰ کر سکتا ہے؟ بولے کسی کو دعویٰ نہیں. لیکن ہم حضور کے سناخانوں میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، حق نہیں ادا سکتا. ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو روئی کی ایک گچھڑی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تھی، اور کسی نے پوچھا: اماں، بھلا تیری گچھڑی سے بھی یوسف خریدا جائے گا؟ تو اسے کہا: بات یوسف کے خریدنے کی نہیں، میں تو اس لیے گچھڑی لے کر آئی ہوں تاکہ قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے گا. تو ہماری مثال بھی حضور کے سناخانوں کی ہے اور محبت کے خریداروں کی ہے. آج کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا افسوس ہے، کتنا بڑا دکھ ہے کہ نام حضور علیہ السلام کا لے کر حضور کی محبت کی آڑ میں پوری امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میرے دوستو، یہ بھی آپ نے کبھی سنا کہ کسی محسن کی وفات کے دن کوئی آدمی خوشی منائے؟ ہوتا ہے؟ یہ کام یہودیوں سے نہیں ہوا، نہ عیسائیوں سے ہوا، اور نہ دنیا کے کسی کافر سے ہوا. پاکستان کا مسلمان اپنے آپ کو سنی کہنے والا اس دن خوشی کرے جس دن صدیق اکبر کی چیخیں کلی، اس دن خوشی کرے اس دن فاطمۃ الزہرا نے رونا شروع کیا، اس دن خوشی کرے جس دن حضرت علی نے رسول اللہ کے جسد اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تھا: اے کملی والے، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو علی آج آنکھوں کے آنسوؤں سے آپ کو غسل دے دیتا. میرے دوستو، یہ کام تو عیسائیوں کا، کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے یہ تصور کریں کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن بھی ہے، وفات کا دن بھی ہے، تو مجھے بتائیے اس 12 ربیع الاول کی ولادت کا حضور کو صحابہ کو پتا نہیں چلا تھا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ اور اگر آپ کے ابا جی سات سال پہلے آج کی طرح 13 دسمبر کو پیدا ہوئے ہو اور 60 سال کے بعد 13 دسمبر ہی کو فوت ہو جائے تو اپنے ابا جی کی وفات کے دن خوشی نہیں کرے گا، حالانکہ تیرے والد اسی دن تو پیدا ہوئے ہیں، تو اپنے باپ کے مرنے اور پیدائش کے دن میں تو غمی کرے گا، باپ کی پیدائش اور غمی کا معاملہ جمع ہو جائے تو غمی کرے، تیرے بھائی کی لاش ہو تو غمی کرے، لیکن تیرے پیغمبر کا جنازہ اٹھے تو لوبانوں کی بتیاں سلگائے، تو خوشی سے اچھلتا پھرے کودتا پھرے اور تجھے کہنے والا کوئی نہ ہو. میری کوئی بات سمجھ میں آپ کو آ رہی؟
انشاءاللہ
آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. میرے دوستو، جب حضور کا کراتا ہے تو 3 باتیں سامنے آتی ہیں. کتنی بات؟ سب سے پہلے حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، دوسرے نمبر پر حضور کی تعریف کرنا، تیسرے نمبر پر حضور کی سیرت بیان کرنا. سب سے پہلی بات حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، یا ولادت پر خوشی کرنا، یا ولادت پر دیگے لانا. پہلی بات، حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی ولادت پر خوشی منائی ابو طالب، منائی کہ نہیں منائی؟ ابو لہب نے منایا. کیوں؟ ابو طالب یہ جانتا تھا کہ محمد میرا بھتیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے. ابو لہب جانتا تھا کہ محمد میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی کی نشانی ہے. انہوں نے اپنے بھائی کی نشانی سمجھ کر رسول اللہ کی ولادت پر خوشی منائی، پیغمبر کی ولادت پر دیگے چڑھائی، نبی کی ولادت پر بہت زیادہ مسرت کا اظہار کیا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، دوسری چیز ہوتی ہے نبی کی تعریف. ابو طالب نے حضور کی اتنی تعریف کی کہ اس دور میں کوئی پیغمبر کی ایسی تعریف نہیں کر سکتا. ابو طالب نے عربی کے ایک شعر میں کہا کہ وہ اب یز یختف کل غمامی بے وجہ ہی سوال التاما عصمت للاراملی، میرے بھتیجے کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اس چہرے کی بدولت آسانوں سے بارش آتی ہے. میرا بھتیجا اتنا خوبصورت ہے کہ یہ چہرہ یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا رہارا ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ ابو طالب کا. ابو طالب نے رسول اللہ کی ولادت پر خوشی بھی منائی، حضور کی تعریف میں اشعار بھی پڑے، لیکن جب نبی کی سیرت کو اپنانے کا وقت آیا، جب نبی کی بات ماننے کا وقت آیا، جب پیغمبر کے پیغام کو سینے سے لگانے کا وقت آیا، جب رسول اللہ کی دعوت کو ماننے کا وقت آیا، جب پیغمبر کے دین کو اپنانے کا وقت آیا، تو اس ابو طالب نے کہا کہ پر تم نار علی الار، میں آگ پسند کرتا ہوں، میں آر نہیں برداشت کرتا. کہ لوگ کہیں گے مرتے وقت بھتیجے کا کلمہ پڑ گیا تھا. آپ دیکھیے، ایک طرف سکا چچا ہے، نبی کی ولادت پر خوشی بھی کرتا ہے، نبی کی تعریف بھی کرتا ہے، لیکن نبی کی سیرت کو نہیں اپناتا، نبی کی دعوت کو نہیں اپناتا، نبی کی بات نہیں مانتا، نبی کی سنت کو نہیں مانتا، پیغمبر کے طریقے پہ نہیں چلتا. وہ سیاہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا آدمی 1400 سال پہلے اس کے مغرب پہ نظر آتا ہے، اس کے مکہ و مدینہ پہ نظر آتا ہے کہ وہ نہ عربی ہے، عرب کی زبان سے واقف نہیں، وہ مکے سے واقف نہیں، وہ مدینے سے واقف نہیں، وہ نبی کی برادری نہیں، وہ ہاشمی النسل نہیں، وہ قریشی النسب نہیں، اس کا رنگ بھی کالا ہے، اس کے ہونٹ لمبے لمبے ہیں، اور وہ حبشے سے چل کے آیا ہے. اس نے نبی کی ولادت پر نہ کوئی دیگ چڑھائی ہے، نہ خوشی کا دن منایا ہے، نہ نمائش کی ہے، اور نہ نبی کی تعریف میں کوئی قصیدہ پڑا ہے، نہ نبی کی شان میں کوئی تعریفی کلمات پہلے سے کہے ہیں. صرف اس نے رسول اللہ کی دعوت کو سینے سے لگایا، نبی کی دعوت پر وہ تپتے ہوئے سہارا پہ لیٹ گیا، نبی کی دعوت پر اس کی زبان بلشت سے بڑھ گئی، لیکن نبی کی بات نہیں چھوڑی، نبی کا پیغام نہیں چھوڑا. ایک طرف سکا چچا، قریشی ہو کر، ہاشمی ہو کر، چچا ہو کر، برادری ہو کر، عربی ہو کر، کعبہ کو دیکھنے والا ہو کر، حج کرنے والا ہو کر، کعبہ کا متولی ہو کر، پیغمبر کی تعریف کر کے، نبی کی ولادت پہ خوشی منا کر، سیرت کو نہیں اپناتا تو جہنم میں جاتا ہے. اور دوسری طرف حبشے کا بلال نہ ولادت پہ خوشی کرے، نہ تعریف کے اشعار پڑے، صرف سیرت کو اپنائے، وہ مرتبہ اتنا پا جاتا ہے کہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا. تعریف کرنے سے اگر جنت ملتی، تعریف کرنے سے اگر مرتبہ ملتا، تو دنیا کا کون سا کافر ہے جس نے میرے پیغمبر کی تعریف نہیں. ہندوستان کا ایک شاعر ہے جگن ناتھ آزاد. کیا نام؟ جگن ناتھ آزاد. ہندو شاعر ہے. حضور جب دنیا میں تشریف لائے اس نے حضور کے آنے کا نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتا ہے حضور جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے دنیا کی حالت کیا تھی، جب حضور تشریف لائے تو پھر دنیا کی حالت کیا تھی. وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا رہا تھا آج ویرانہ، فلاطو کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا جہانے کفر و باطل میں. تو میرے حال ویکھو کی کر دیو، بندہ کوئی آ جائے تو ادھر ویکھن لگ جائے گا. توجہ ہے؟ اگر آپ کی توجہ نہیں تو مجھے تقریر کا ایسا شوق نہیں. کوئی آدمی آتا ہے تو آپ ادھر دیکھ لیں گے. حضور علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے تو حضور کی آمد پر وہ کہتا ہے وہی جوان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطو کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر فتن سیلاب نور آیا جہانے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین. ایک ہندو شاعر نبی کی شان میں کتنا خوبصورت قصیدہ پڑھتا ہے، لیکن اس قصیدے کے باوجود جگن ناتھ آزاد جنت میں نہیں جائے گا. جنت قصیدوں سے نہیں ملتی، جنت تعریفی کلمات سے نہیں ملتی، جنت ولادت پر خوشی منانے سے نہیں ملتی. جنت ملتی ہے نبوت کی بات ماننے سے، جنت ملتی ہے سنت کو اپنانے سے، جنت ملتی ہے نبی کی شاہراہ پر چلنے سے، جنت ملتی ہے اسلام کو اپنانے سے، جنت ملتی ہے مکے کی 13 سالہ زندگی کو سینے سے لگانے سے، 10 سالہ مدنی زندگی کو اپنانے سے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی. ہم لوگوں نے سمجھا کہ ہم سیرت منائیں، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے. میرے کاموں کی کہ سنی مسلمان تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ولادت منا کر جنت لینے کا ڈھنگ، ولادت منا کر کامیابی کی تمنا عیسائی کرتے. کیا کرتے؟
عیسائی کرتے.
یہ دسمبر کا مہینہ، کون سا مہینہ؟
دسمبر کا.
25 دسمبر کو پوری دنیا میں عیسائی خوش کرتے کرتے ہیں. میں نے برطانیہ میں گلاسکو کے شہر میں ایک عیسائی مارٹن سے کہا کہ اپنے پیغمبر کی تم سیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے بھی کی ولادت پر کرسمس ڈے مناتے ہیں، پوری دنیا بھی عیسائی کرسمس ڈے مناتا، لیکن آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمن، پوری دنیا کے عیسائیوں میں کسی ملک میں کسی عیسائی حکومت نے آج تک عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا جلسہ کیا. صرف اپنے پیغمبر کی ولادت پر خوشی کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ولادت کے نام پر جشن منا کر، ولادت کے نام پر جھنڈیاں لگا کر، ولادت کے نام پر بتیاں سلگا کر، ولادت کے نام پر جلوس نکال کر، ولادت کے نام پر عشرت قدے سجا کر، ولادت کے نام پر کلبوں میں آ کر، ولادت کے نام پر نائٹ کلب سجا کر، پوری دنیا کا عیسائی 25 دسمبر کی رات کو نہیں سوتا، عیش کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جشن مناتا ہے، اپنے 25 دسمبر کے دن کو عید قرار دیتا ہے. عیسائی نے مجھے کہا، فاٹن نے، کہ اگر ہم 25 دسمبر کی ولادت کے دن اپنے پیغمبر کی سیرت کی بات کریں، نبی عیسیٰ کی دعوت کی بات کریں، تو ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہم کلبوں میں نہیں جا سکتے، ہم بدماشی کر سکتے، ہم عشرت قدے نہیں سجا سکتے. ہم نے ان ساری چیزوں کو توڑنے کے لیے ہم نے صرف ولادت کا دن منا کر پوری دنیا میں عیسیٰ کی محبت کا اعلان کیا ہے. اور اگر ہم عیسیٰ کی سیرت کی بات کریں تو ہم یہ کوئی عیش نہیں کر سکتے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے. اس لیے ہم صرف عیسیٰ کی ولادت کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم نام کے عیسائی رہیں، تاکہ محبت کے نام کے عیسائی رہیں. آج پاکستان میں وہی ایک فکر وہی ایک ذہن کام کر رہا ہے کہ سال کے 365 دنوں میں 364 دن رسول اللہ کے حکم پر چھری چلاؤ، دکاندار چھری چلائے، کاروباری چھری چلائے، کلرک چھری چلائے، افسر چھری چلائے اور موری چھری چلائے، پیر چھری چلائے، دکاندار چھری چلائے، نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ حج ہو، نہ زکات ہو، نہ دین کی بات ہو، نہ پڑوسی کا حق ہو، نہ مزدور کا حق ہو، نہ کسان کا حق ہو، کیوں؟ صرف ایک دن یعنی 12 ربیع الاول کے دن جھنڈیاں لگا کر، بتیاں سلگا کر، خوشبو لگا کر، خچروں کے جلوس لا کر، نمائش کر کے، اچھل کر، کود کر، خوشی منا کر ہم بھی نبی کی محبت کا اعلان کریں، اس لیے کہ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ صرف ولادت عیسیٰ مناؤ، سارا سال عیسیٰ سے دشمنی کرو، سارا سال عیسیٰ کے حکموں کو توڑو، سارا سال عیسیٰ کے احکام کو کاٹو۔ آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ میں بھی اس اپنے پیغمبر کی ولادت پر جھنڈیاں لگا کر، ولادت پر بتیاں سلگا کر، سارا سال نمازوں کو چھوڑ دوں، روزوں سے چھٹی کروں، حج سے چھٹی کروں، زکات سے چھٹی کروں۔ یہ ایک فکر ہے، یہ ایک ذہن ہے عیسائیوں کے طرف پر اس ملک میں چلنا چاہتا ہے۔ لیکن قاسم نوطوی کے فرزند جب تک اس سرزمین پر موجود ہے جہاں رسول اللہ کی ولادت کی بات ہوگی، پیغمبر کی تعریف کی بات ہوگی، وہاں نبی کی سیرت کو، نبی کی دعوت کو، نبی کے پیغام کو، نبی کی تعلیم کو، نبی کے اسوہ حسنہ کو، نبی کے مینیفیسٹو کو، نبی کے نظم العین کو، نبی کے کلچر کو، نبی کی تہذیب کو، نبی کے تمدن کو، نبی کی 13 سالہ زندگی کو، نبی کی 10 سالہ زندگی کو، نبی کا چلنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا پکارنا، نبی کا سجدے میں جانا، رکوع میں جانا، خطبہ دینا، پہاڑ چڑھنا، دشمن سے سلوک کرنا، شادی کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، ایک ایک چیز کو دیوبند کا فرزند گلی گلی میں، کوچے کوچے میں دنیا کے سامنے رکھ کے ولادت اور تعریف کے بعد نبی کی سیرت کا اعلان کرتا۔ اگر جنت تعریف سے ملتی، اگر جنت ولادت پہ خوشی سے ملتی تو ابو جہل کو کوئی اختلاف نہ تھا۔ تھا کوئی اختلاف؟ اختلاف کب ہوا؟ جب رسول اللہ نے دعوت دی، جب رسول اللہ نے سیرت کی بات کی۔ سیرت کیا ہے؟ توجہ کیجئے، نبی کا چلنا نبی کی سیرت ہے، نبی کا اٹھنا سیرت ہے، بیٹھنا سیرت ہے، مسکرانا سیرت ہے، چلنا سیرت ہے۔ توجہ کیجئے، حضور 40 سال مکے رہے، نبی کی سیرت ہے نبوت سے پہلے۔ حضور کی پیدائش کے وقت جو معجزات سرزد ہوئے وہ نبی کی سیرت ہے۔ حضور آمنہ کی گود میں ہیں، نبی کی سیرت ہے۔ حضور حلیمہ کی سواری پر ہیں، نبی کی سیرت ہے۔ حضور ام معبد کے خیمے میں ہیں، نبی کی سیرت ہے۔ حضور بکریاں چراتے ہیں، نبی کی سیرت ہے۔ حضور کا بچپن کیا ہے؟ بچپن یہ ہے کہ پیغمبر حلیمہ کی گود میں جب دودھ پینے کے لیے آتے ہیں تو دائیں طرف منہ لگا کر ہمیشہ دودھ پیتے ہیں، اور ایک دن حلیمہ نے بائیں طرف پیغمبر کا منہ کیا تو پیغمبر نے دودھ نہیں پیا۔ کیوں؟ کہ حلیمہ کی گود میں ایک اور بچہ تھا۔ محمد نے اپنے بچپنے میں اپنی سیرت دنیا کے سامنے رکھ کر بتا دیا کہ محمد بچپن کے اندر بھی اپنے بھائی کا حق نہیں کھایا کرتا۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ کہو یہ نبی کی سیرت ہے، یہ پیغمبر کا لڑکپن ہے، یہ نبی کا لڑکپن ہے۔ کہ جب انسان لڑکپن کے موسم میں ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اس کو کیا علم ہوتا ہے؟ پیغمبر کی عمر 12 سال ہے، رسول اللہ ملک شام کی تجارت کرنے والے اس قافلے میں اپنے چچا مطالب کے ساتھ ہیں۔ جس وقت مقام جرف پہ پہنچے، جرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہودیوں کے آل رہا کرتے تھے، چھت کے اوپر یہودیوں کا ایک مولوی بیٹھا ہے اور تورات اور انجیل کا مطلع کرتا ہے۔ قافلے آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، رات کو کوئی قافلہ ٹھہرتا ہے، یہودی رات کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن ایک دن دوپہر کے 11-12 بجے کا وقت ہے، اس نے دور سے ایک قافلہ دیکھا۔ اس قافلے میں 8-10 آدمی اور بھی تھے، لیکن ایک 11-12 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس نے اس بچے طرف دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، انجیل میں جس آخر الزمان پیغمبر کی نشانیاں موجود ہیں، وہ ساری نشانیاں اس بچے کے چہرے میں معلوم ہوتی ہیں۔ وہ راہب مقام جرف پہ اوپر چھت کے اوپر بیٹھا ہے، دوپہر کے 11 بجے وقت ہے، اس نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا اور تورات کے صفحات کو دیکھا، اس نے انجیل کے ورقوں کو پڑھا اور محمد مصطفیٰ کے چہرے کی کتاب کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار رسالت کو دیکھتا ہوا وہ مبہوت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قافلہ اس کی کٹیا میں اور جھونپڑے میں اور حویلی کے قریب پہنچا تو وہ نیچے اتر آیا۔ اس کو پتا تھا کہ قافلہ یہاں ٹھہرے گا، یہ مسافروں کی جگہ ہے، پانی کے لیے، آرام کے لیے، رہائش کے لیے۔ وہ نیچے اتر رسول اللہ کے چہرے کا مطالعہ کرتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، قافلے کا سردار کون ہے؟ تو پتا چلا ابو طالب ہے۔ تو وہ ابو طالب سے جا کر کہنے لگا، ابو طالب آج شام کو تمہارا کھانا میرے پاس ہے، تمہاری دعوت میرے پاس ہے. ابو طالب تو کئی مرتبہ اس سفر سے گزرے تھے، کبھی اس راہب نے دعوت نہیں دی تھی، کبھی اس نے کھانے نہیں بلایا تھا، کبھی اس نے عزت افزائی نہیں کی تھی. شام کا وقت ہوا، نماز عشاء کے قریب ابو طالب اپنے ساتھ سب ساتھیوں کو لے کر اس راہب کے کمرے میں چلے گئے جہاں غدر خان چنا ہوا تھا، کھانا رکھا ہوا تھا. جب کھانے پر سب لوگ بیٹھ گئے تو اس راہب نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بچے کو تو میں سامان پر چھوڑ آیا ہوں. تو راہب نے کہا کہ خبردار، تم میں سے کسی کو روٹی کھانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ دعوت اصل میں اسی بچے کی ہے، تم تو صدقہ کھانے آئے. یہ میرے نبی کا بچپن ہے، کہو یہ میرے نبی کا بچپن اور لڑکپن ہے. توجہ کیجیے، بچپن بھی یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی اور پیغمبر کا لڑکپن بھی نبی کی سیرت ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی عمر میں حضور ملک شام کے دوسرے سفر میں گئے تو حضور علیہ السلام کو کس نے بھیجا تھا؟ خدیجہ الکبرا نے بھیجا تھا، جو مکہ کی ایک خاتون تھی، تاجر خاتون. حضور کی شادی اس وقت تک خدیجہ سے نہیں ہوئی تھی. ایک غلام میسرا کو حضور کے ساتھ بھیجتا. خدیجہ نے کہا تھا، محمد میں نے تیری بڑی شہرت سنی ہے، تو بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، اور تو بڑا دیردار ہے، تو میرا مال لے کر شام چلا جا. حضور علیہ السلام خدیجہ کا مال لے کر شام جا رہے ہیں، میسرا غلام ساتھ ہے. اور وہاں جب پہنچے، راستے میں بارش ہو گئی، کچھ کھجوریں گیلی ہو گئی، نیچے خشک رہ گئی، کچھ گندم گیلی ہو گئی، نیچے خشک رہ گئی. پیغمبر جب شام کی منڈی میں پہنچے تو آپ نے خشک کھجوروں کو علیحدہ ڈھیر لگا دیا، اور گیلی کھجوروں کا علیحدہ ڈھیر لگا دیا، خشک گندم کو علیحدہ جگہ رکھا، خشک اور گیلی گندم کو علیحدہ جگہ رکھا. تو شام کے تاجروں نے یہ منظر تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ حیران ہو گئے کہ یہ عجیب و غریب تاجر آیا ہے جو خشک گندم کا علیحدہ بھاؤ لگائے، گیلی گندم کا علیحدہ بھاؤ لگا. حیران ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور آپ کی شرافت اور آپ کی دیانت اور آپ کی تجارت میں اصول اور ایمانداری کو دیکھ کر بے انتہا متاثر ہوئے. پوچھتے رہے، اے نوجوان، تیرا کیا نام ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو ہر سال تجارت کے لیے آیا کر، تیرے سے اچھا کوئی تاجر ہم نے نہیں دیکھا. ان کو کیا پتا تھا کہ صرف تاجر نہیں ہے، یہ تو عرش اور فرش کا والی. یہ نہ دیکھا، کہنے لگا کہ میں چلتا تھا دھوپ کے سما میں دیکھتا تھا کہ جب دھوپ کڑاکے کی چلتی تو آسمانوں کا ایک بادل محمد پہ سایہ کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. خدیجہ کہتی ہے کہ ایسا آدمی دیکھا کہ جب محمد تجارت کرنے جاتے تھے تو واپس آتے تو سب سے پہلے پائی پائی کا حساب میرے گھر میں دے کر پھر گھر میں واپس جایا کرتے تھے. میرے دوستو، میرے کاموں کی دوستو، یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے، یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے. اور یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، عید الفطر کا دن ہے، نمبر نماز عید پڑھ کر گھر کو جا رہے ہیں. راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک کونے میں، ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں. حضور نے کھیلنے والے بچوں کو نہ دیکھا، بلکہ کونے میں کہ ہوئے ایک غریب اور یتیم غریب اور فقیر بچے کو دیکھا. رسول اللہ اس کے قریب چلے گئے اور جا کر فرمایا، بیٹا، یہ تو سارے بچے کھیلتے ہیں، تو کیوں نہیں کھیلتا؟ تو اس بچے کی آنکھ سے آنسو نکل آئے. وہ رو کر کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس طرح کھیلوں؟ میں تو یتیم ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میری اماں فوت ہو چکی ہے، میں کس طرح کھیلوں؟ میرا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی کپڑا پہنانے والا نہیں، مجھے کوئی خوشبو لگانے والا نہیں. اے محمد، یہ سارے بچے اپنے والدین والے ہیں، میں آج یکا اور تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں. رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پیغمبر نے اس بچے کو ہاتھوں سے اٹھایا اور گھر لے گئے. فرمایا، عائشہ، میں دنیا اور آخرت کی دولت لایا ہوں، یہ بچہ تیرے گھر میں ہے، آج کے بعد تو اس کی اما محمد اس کا باپ ہے.
شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ.
یہ نبی کی سیرت ہے، کہو یہ نبی کی
سیرت.
اور میرے دوستو، آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، یہ نبی کی سیرت ہے. حضور غار میں گئے، نبی کی سیرت ہے. حضور پہ قرآن اترا، نبی کی سیرت ہے. حضور نے پہاڑ کی چوٹی پہ کہا، وانذر عشیرتک الاقربین، یہ نبی کی سیرت ہے. حضور کے اوپر قرآن کی آیت اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ نبی کی سیرت ہے. حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان ابو بکر لائے، یہ نبی کی سیرت ہے. سب سے پہلے خدیجہ نے محمد عورتوں میں کلمہ پڑھا، یہ نبی کی سیرت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مکے کی گلیوں میں اعلان تبلیغ کرے ہیں، نبی کی سیرت ہے. حضور دار ارکم میں گئے، نبی کی سیرت ہے. حضور نے بازار میں اعلان توحید کیا، نبی کی سیرت ہے. حضور کے دندان زخمی ہوئے، نبی کی سیرت ہے. حضور کا چہرہ زخمی ہوا، نبی کی سیرت ہے. حضور طائف کی گلیوں میں گئے، نبی کی سیرت ہے. حضور کو طائف کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، نبی کی سیرت ہے. حضور نے کنارے پر دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر قرآن پڑھا، یہ نبی کی سیرت ہے. حضور کے کپڑے خون سے چپک گئے تھے، یہ نبی کی سیرت ہے. حضور نے 13 سال مکے میں گزارے، یہ نبی کی سیرت ہے. حضور اسلام 13 سالوں میں 114 آدمیوں کو نبی کا کلمہ پڑھایا مکے میں، یہ نبی کی سیرت ہے. حضور غریب کی عیادت کو گئے، نبی کی سیرت ہے. حضور یہودی کے گھر گئے، نبی کی سیرت ہے. حضور کانٹے بچھانے والی عورتوں کے گھر گئے، یہ نبی کی سیرت ہے. اور یہ بھی نبی کی سیرت ہے کہ پیغمبر مکے کی گلی سے گزرا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے سر کے اوپر بہت بڑی گٹھڑی ہے، وہ چلتی ہے تو تھک رہی ہے. پیغمبر نے دیکھا کہ گٹھڑی ابھی گرے گی، رسول اللہ اس کے قریب گئے اور جا کر فرمایا، اما، یہ گٹھڑی میرے سر پہ رکھو. تو بوڑھی عورت بڑی دعائیں دینے لگی. رسول اللہ نے نبوت والے سر گٹھڑی اٹھائی ہے اور گٹھڑی اٹھا کر پیغمبر جا رہے ہیں. جب مدینہ مکے کی بستی ختم ہو گئی، حضور نے پوچھا، اما کیا جاتی ہے؟ تو کہنے لگی، اے نوجوان میں مکہ چھوڑ کر اپنی میں جا رہی ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مکے کے شہر میں نعوذ باللہ ایک محمد نامی جادوگر آیا ہوا ہے. وہ لوگوں کے عقائد خراب کرتا ہے, وہ رشتہ داروں کو لڑاتا ہے, وہ صرف یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, خالق و مالک ایک ہے, مشکل کشا ایک ہے. میں اپنا دین اور مذہب بچانے کے لیے مکہ چھوڑ رہی ہوں. وہ تاجدار رسالت ہے, اخلاق کا پیکر ہے, دین کا پیکر ہے, محبت کا پیکر ہے, عافیت کا پیکر ہے, راحت و رحمت کا پیکر ہے. اس پیغمبر نے اس کی کوئی بات اس کے بعد پر کوئی نوٹس نہ لیا. پیغمبر اس کی بستی کے قریب تک گئے. جب اس بستی کے قریب اس کی جھونپڑی میں پیغمبر نے اس کی گٹھڑی اتاری تو بازو پکڑ کر رسول اللہ کا وہ کہنے لگی, اے نوجوان اپنا نام بتا, تیرے جیسا سعادت مند بچہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے. مکے کی گلیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی عمر والا بچہ ایک بوڑھی عورت کی گٹھڑی اٹھا کر جائے. رسول اللہ نے فرمایا, اماں میرا پتا کیوں پوچھتی ہے, میرا نام کیوں پوچھتی ہے؟ کہنے لگی, نہیں میں تیرا نام اس لیے پوچھتی ہوں کہ میں جب مکے میں آیا کروں گی تیرے گھر ٹھہرا کروں گی, تیرے جیسا مجھے نوجوان کوئی نہیں نظر آیا. تو رسول اللہ نے فرمایا, اماں میرا نام نہ پوچھو تو بہتر ہے. کہنے لگی, نہیں میں تیرا نام پوچھوں گی, تو سعادت مند بیٹا ہے. حضور نے فرمایا, اماں سارا راستہ جس محمد کو تو گالیاں دیتی آئی ہے وہ محمد میرا ہی نام ہے. یہ نبی کی سیرت ہے, کہو یہ نبی کی سیرت. 13 سال پیغمبر نے یہ کردار دنیا کے سامنے پیش کیا, یہ نبی کی سیرت ہے. حضور مدینہ شریف لے گئے اور مدینہ منورہ کی زندگی میں آپ دیکھیے, رسول اللہ کے گھر میں ایک آدمی مہمان بنتا ہے. وہ آدمی مسلمان نہیں ہے, وہ آدمی پیغمبر علیہ السلام کا قریبی نہیں ہے, وہ یہودی ہے, بہت بڑا یہودی ہے, رسول اللہ کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کرتے ہیں, حضور نے میری تلوار کھائی, میرے ہاتھوں میں تھمائی کہ جاؤ اپنے سامان کی حفاظت کیا کرو, تم نے تلوار یہاں کیوں چھوڑی ہے؟ مجھے بڑا فکر تھا کہ میں تلوار تیرے گھر کیسے پہنچاؤں. وہ تلوار لے کر چلنے لگا, وہ دیکھتا وہ کہتا کیا ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تھا تو پیغمبر اپنے ہاتھوں سے میرا خراب کیا ہوا بستر دھو رہے تھے, لیکن مجھے بلا کر تلوار دے دی. میں تلوار لے کر تو چل پڑا لیکن میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی, روشنی آ چکی تھی. میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, یہ محمد غلط نہیں ہو سکتا. میں انہیں قدموں سے واپس آیا, میں نے کہا کملی والے جلدی کر مجھے کلمہ پڑھا ہے مسلمان.
شانِ مصطفیٰ, سیرتِ مصطفیٰ, سیرتِ مصطفیٰ, شانِ صحابہ, علامہ ضیاء الرحمن صاحب فاروقی, علامہ ضیاء الرحمن صاحب فاروقی, نعرہ تکبیر.
یہ نبی کی سیرت ہے, کہو یہ نبی کی
سیرت.
آپ کو کچھ سیرت کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میرے دوستو, اگر آپ کسی کتاب سے سیرت معلوم نہ کر سکے ہوں تو میں آپ کو قرآن کے کچھ صفحات کھول کر رسول اللہ کی سیرت کا ورق پلٹ کر آپ کو دکھاؤں کہ قرآن نے پیغمبر کی سیرت کیسے بیان کی ہے. توجہ کیجئے, قرآن اور صاحب قرآن یہ علیحدہ موضوع ہے. قرآن بڑی عظیم کتاب ہے, لیکن جس پیغمبر پر اتری وہ عظیم پیغمبر ہے. قرآن کی مثال کوئی نہیں تو صاحب قرآن کی بھی مثال کوئی نہیں. آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ باقی نبیوں پر بھی آسمانوں سے کتابیں اتری, تورات موسیٰ پہ اتری, خدا نے حکم دیا موسیٰ طور پہاڑ پہ جا وہاں تجھے کتاب ملے گی, عیسیٰ پہ انجیل اتری, خدا نے فرمایا عیسیٰ تم نے عبادت خانے میں جا تجھے وہاں انجیل ملے گی, زبور داؤد علیہ السلام پہ اتری, خدا نے فرمایا داؤد اپنے عبادت خانے میں جا, زبور داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں گئے وہاں ان کو کتاب ملی. لیکن یہ قرآن ہے اور یہ محمد مصطفیٰ ہے. حضور کو خدا نے نہیں فرمایا کہ محمد تو فلاں جگہ جا کر میری کتاب لے لے, فلاں جگہ تو قرآن لے لے, نہیں, بلکہ رسول اللہ اگر مکے میں تھے تو قرآن کو پیچھے مکے میں بھیج دیا, حضور اگر مدینے میں تھے تو قرآن کو پیچھے مدینے میں بھیج دیا, حتیٰ کہ حضور بازار میں تھے قرآن بازار میں آیا, حضور غار میں تھے قرآن غار میں آیا, حضور گلی میں تھے قرآن گلی میں آیا, حضور پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ آیا, حضور اونٹنی پر تھے قرآن اونٹنی پر آیا, حضور نماز میں تھے قرآن نماز میں آیا, حضور بدر میں قرآن پیچھے بدر میں, حضور احد میں قرآن احد میں, حضور خندق میں قرآن خندق میں, حضور خیبر میں قرآن خیبر میں, حضور حنین میں قرآن حنین, حضور پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ, حتیٰ کہ حضور عائشہ کے بستر پہ تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. باقی نبی کتاب لینے گئے لیکن محمد مصطفیٰ کے پیچھے اللہ کا قرآن آتا چلا گیا. آیا کہ نہیں آیا؟ یہ نبی کی سیرت ہے, کہو یہ نبی کی. اور یہ بھی نبی کی سیرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر میں سارے جہانوں کے لیے ہوں اور تو بھی سارے جہانوں کے لیے, میں بھی سارے جہانوں کے لیے تو بھی سارے جہانوں کے لیے, میں بھی کل کائنات کے لیے تو بھی کل کائنات کے لیے, میں بھی شمس و قمر کے لیے تو بھی شمس و قمر کے لیے, میں بھی زمین و آسمان کے لیے تو بھی زمین و آسمان کے لیے, کیوں کہ میں رب العالمین ہوں تو رحمت العالمین ہے, میرے سوا خدا کوئی نہیں تیرے سوا مصطفیٰ کوئی. یہ نبی کی سیرت ہے, کہو یہ نبی کی
سیرت.
اور یہ بھی نبی کی سیرت ہے کہ حضور کے چہرے کا ذکر آتا ہے قرآن, وضوحات کا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ کیجیے, میں کسی عام کتاب سے نبی کی سیرت بیان کرتا، میں خدا کی بیان کردہ سیرت آپ کے سامنے کھول رہا ہوں کہ نبی کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن نے والضحا کہہ دیا، نبی کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے واللیل کہہ دیا، پیغمبر علیہ السلام کے سینے کا ذکر آیا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہہ دیا، نبی کے ہونٹوں کا ذکر آیا، قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہہ دیا، اور نبی کے دانتوں کا ذکر آیا، قرآن نے یاسین کہہ دیا، نبی کے زمانے کا ذکر آیا، قرآن نے والعصر کہہ دیا، اور پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا، قرآن نے لاقسم بهذا البلد کہہ دیا، اور پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر آیا، قرآن نے انک لعلٰى خلق عظیم کہہ دیا، اور پیغمبر کے کردار کا ذکر آیا، قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ دیا، نبی کے صحابہ کا ذکر آیا، قرآن نے اولئک طب فی قلوبہم الایمان کہہ دیا، اولئک المفلحون اولئک الفائزون اولئک الراشدون اولئک المؤمنون حقا، یہ سب کچھ محمد کے صحابہ کے لیے کہہ دیا، اور تو اور حضور رسام کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن نے انا ارسلنا کا شاہدن کہا، مبشرن کہا، نذیرن کہا، داعیا للہ کہا، اور باذنہ و سراجا منیرا کہا، یہ نبی کی سیرت ہے، کہو یہ نبی کی، یہ سب کچھ نبی کی سیرت ہے، اور آپ توجہ کیجئے، حضور کی ختم نبوت کا ذکر آیا، قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی کی تکمیل دین کا ذکر آیا، قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پیغمبر کی نماز کا ذکر آیا، قرآن نے کہا کہ اقیم الصلاۃ زکات کا ذکر آیا، قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، اور پیغمبر کے حج کا ذکر آیا، قرآن نے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ، اور نبی علیہ روزوں کا ذکر آیا، قرآن نے کہا اتم الصیام، قرآن نے روزے کا پورے کرنے کا حکم دیا، اور نفل کا ذکر آیا تو قرآن بولا، اور پیغمبر کے چلنے کا ذکر آیا تو نبی کے آنے کا ذکر آیا تو قرآن بولا، اور نبی کی خواہش کی بات آئی تو قرآن بولا، اور ختم نبوت کے معاملے پہ قرآن بولا، نبی کی بیویوں کا معاملہ آیا تو قرآن بولا، نبی کی بچوں کا ذکر آیا تو قرآن بولا، نبی کی تجارت کا ذکر آیا تو قرآن بولا، اور نبی رویا تو قرآن بولا، نبی مسکرایا تو قرآن بولا، یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی، اور آپ حیران ہوں گے، قرآن نے کہا انا ارسلنا کا شاہدن، انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا، ہم نے تجھے گواہ بنایا، پاگل لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ گواہ کا معنی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر، ان کو کہو کہ گواہ موقع پر حاضر ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں حاضر ہوتا، گواہ کہاں حاضر ہوتا ہے، جہاں موقع ہو وہاں، اگر گواہ کا مطلب ہر جگہ ہونا ہے تو پھر جتنے بھی عدالتوں کے گواہ یہاں عدالتوں کے گواہ ہوتے ہیں وہ بھی ساری دنیا میں حاضر ناظر ہو گئے، تو قرآن نے اپنے پیغمبر سے کہا انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا، ہم نے تجھے کیا بنایا، کس چیز کا گواہ، توجہ کیجیے، یہاں پر اللہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے، گواہ کس چیز کا، میری ربوبیت کا، گواہ ہے تو اے پیغمبر، مشکل کشا میں ہوں گواہ تو ہے، حاجت روا میں ہوں گواہ تو ہے، بگڑی بنانے والا میں ہوں گواہ تو ہے، ہر جگہ موجود میں ہوں گواہ تو ہے، عالم الغیب میں ہوں گواہ تو ہے، ہر جگہ موجود میں ہوں گواہ تو ہے، بیڑے میں تارتا ہوں گواہ تو ہے، نبیوں کو میں نے پیدا کیا گواہ تو ہے، قادر میں ہوں گواہ تو ہے، مالک میں ہوں گواہ تو ہے، بگڑی بنانے والا میں ہوں گواہ تو ہے، اور اے پیغمبر تو بھی گواہ ہے، اور بھی نبی گواہ تھے، 124,000 انبیاء میری ربوبیت کے گواہ تھے، خالقیت کے گواہ تھے، مالکیت کے گواہ تھے، انہوں نے بھی گواہی دی تھی، تو نے بھی گواہی دی تھی، ایک آدمی موقع پر موجود ہوتا ہے، ایک آدمی مشاہدہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، آپ کے کسی یہاں چوک میں ایک آدمی قتل ہو گیا، 10 آدمیوں نے اس کو دیکھا، لیکن ایک آدمی اگلے چوک میں کھڑا ہے، اس نے قتل ہوتے نہیں دیکھا، صرف زخمیوں کو دیکھا، خون کو دیکھا، لڑائی کو دور سے دیکھا، یہ پتہ نہیں کون کون تھا، توجہ کیجئے، ایک آدمی موقع پر موجود ہوتا ہے، وہاں آ کر اس نے دیکھا، ایک نے دور سے دیکھا، ایک آ کر دیکھا، وہ بھی گواہ ہے، یہ بھی گواہ ہے، 124,000 انبیاء وہ بھی خدا کے گواہ، محمد رسول اللہ بھی خدا کے گواہ، باقی نبی گواہ ہے، خدا کی نشانیاں دیکھ کر، اور رسول اللہ گواہ ہے مشاہدہ کر کے، میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے گواہ آدم ہے، آدم نے خدا کی گواہی دی، ربنا ظلمنا کہہ کر، نوح نے گواہی دی، طوفان کی موجوں میں آ کر، موسیٰ نے گواہی دی، دریائے نیل کی موجوں میں اتر کر، عیسیٰ نے گواہی دی، پھانسی کے تختے پہ، پھانسی کے کوٹھڑی میں بند ہو کر، ابراہیم نے گواہی دی، آش نمرود میں گر کر، اسماعیل نے گواہی دی، چھری کے نیچے آ کر، یعقوب نے گواہی دی، 4 سال رو کر، یونس نے گواہی دی، مچھلی کے پیٹ میں آ کر، یوسف نے گواہی دی، کنویں میں گر کر، اور محمد نے گواہی دی عرش پر جا کر، یہ نبی کی سیرت ہے، کہو یہ نبی کی، یہی ہے معنی قرآن کی آیت کا کہ انا ارسلنا کا شاہدن، اور میرے دوستو آج کتنا افسوس ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر 12 ربیع الاول کے دن حضور علیہ السلام کی وفات ہے، 12 کو حضور کی وفات، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ 12 ولادت کوئی کہے، لوگ کہتے ہیں 12 وفات، کیا کہتے ہیں، حضور کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول ہے، حضور کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول، ولادت رسول کا دن 9 ربیع الاول ہے، اور وفات رسول کا دن 12 ربیع الاول ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے 22 اپریل 571 عیسوی، یکم بکرمی، یکم بکرمی سوموار کا دن، یہ تاریخ 571 عیسوی 22 اپریل یکم بکرمی سوموار کا دن. اب اس پر شروع سے بہت سارے لوگوں کا اختلاف رہا کہ 22 اپریل، بعض لوگوں نے کہا کہ 14 ربیع الاول کو بنتی ہے، بعض نے کہا 8 ربیع الاول کو بنتی ہے، بعض نے کہا 12 کو بنتی ہے. اس پر تحقیق ہوئی، لیکن محمود پاشا پلکی ایک مصر کا عالم تھا، اس نے 100 سال پہلے 1000 ریاضی دانوں کا اجلاس بلا کر اس نے تاریخ نکالی کہ 22 اپریل یکم بکرمی 571 عیسوی سوموار کا دن صرف اور صرف 9 ربیع الاول بنتا ہے. کون سی تاریخ بنتی ہے؟ اسی لیے علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی، جو دنیا کی سب سے بڑی سیرت کی کتاب ہے، اس میں 9 ربیع الاول حضور کی سیرت لکھی. رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری نے 9 ربیع الاول سیرت کی کتاب لکھی، سیرت کی تاریخ لکھی، حضور کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول لکھی. اور ابو الکلام آزاد نے رسول رحمت کتاب میں 9 ربیع الاول پیغمبر کی ولادت کی تاریخ لکھی. تو معلوم ہوا کہ 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن ہے اور 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے. اس قوم کو دیکھو، ان بھولے بھلے لوگوں کو دیکھو کہ جس دن پیغمبر کی پیدائش ہوئی اس دن کوئی کچھ نہیں کرتا، لیکن جس دن وفات ہوئی اس دن لوگ خوشی کرتے ہیں، لوگ جلوس نکالتے ہیں، لوگ بتیاں سلگاتے ہیں، لوگ نعرے لگاتے ہیں، لوگ لوبانوں کی بتیاں سلگاتے ہیں، اور لوگ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، سروں پہ جلوس لاتے ہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میرا کام دعوت فکر دینا ہے، میں تو آپ کے ضمیروں کو جھجھوڑ سکتا ہوں، میں تو آپ کو دعوت فکر دے سکتا ہوں، میں تو آپ صرف بتلا سکتا ہوں کہ عقل کرو، دماغ کے ناخن لو، عقل ناخن لو، دماغ سے سوچو کدھر جا رہے ہو. جس دن رسول اللہ کا جنازہ اٹھا اس دن خوشی کرتے ہو، اور یہ بتاؤ کہ تم 12 کو خوشی کرتے ہو، 12 کو ابوبکر کا کیا حال تھا، عمر کا کیا حال تھا، عثمان کا کیا حال تھا، علی المرتضیٰ کا کیا حال تھا رضی اللہ عنہ اجمعین، عائشہ کا کیا حال تھا، فاطمہ کا کیا حال تھا، اہل مدینہ کا کیا حال تھا. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہو، ابو بکر و عمر اور سارے صحابہ روئے، اور تو اسی 12 ربیع الاول کے دن خوشی کرے، ناچتا پھرے. فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ ایک جماعت 12 کو رو رہی ہے اور آپ لوگ 12 کو خوشی کر رہے ہیں، یہ عاشق وہ ہے، یہ عاشق آپ ہیں. اگر وہ عاشق ہیں تو آپ دشمن ہیں، اگر آپ عاشق ہیں تو وہ دشمن ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ رونے والا بھی عاشق ہو اور ہنسنے والا بھی عاشق ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا توجہ کریں. مولا ابو الکلام آزاد نے لکھا رسول رحمت میں کہ حضور کی وفات کا جس وقت جب قریب آیا تو صحابہ پریشان تھے. حضور کی وفات کا اعلان جب مدینے کی گلیوں میں ہوا تو جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا. صحابہ کی ایک جماعت روتی ہوئی جنگلوں کی طرف نکل گئی، صحابہ کی ایک جماعت بھاڑے مارتی ہوئی جنگلوں کی طرف نکل گئی. حضرت فاطمہ نے رو کر فرمایا سبت علی مسائب اللہ سبت الیام سن لیا لیا، کہ مجھ پر مصیبتوں کے اتنے پہاڑ آئے، اگر وہ پہاڑ دنوں پر آتے تو دن بھی رات جاتے، اگر وہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو دن رات بن جاتے، اگر وہ مصیبتیں پہاڑوں پر آتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اما حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، فاطمہ رو رہی ہیں، عائشہ رو رہی ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے. ابو الکلام آزاد کہتا ہے کہ مدینہ منورہ کی سے باہر ایک صحابہ کی جماعت روتی ہوئی باہر نکل گئی، ایک آدمی مدینہ سے باہر ایک آدمی کو دیکھا کہ حل چلا رہا ہے، اس نے قریب جا کر کہا بابا تجھے پتہ نہیں رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. اس نے حل روک دیا، حل روک کر ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے. اس نے کہا یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا جن آنکھوں نبی کا چہرہ دیکھا، جب نبی نہیں رہے مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، جن کانوں نے نبی کا کلام سنا جب نبی نہیں رہے مجھے کانوں کی ضرورت نہیں. بخاری شریف میں ہے کہ وہ آدمی بڑا مجاب و تعواب تھا، اسی وقت اس کی دعا قبول ہوئی، وہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا، کانوں سے بہرا ہو گیا. یہ 12 ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے جو 1400 سال پہلے مدینہ میں آئی تھی، اور وہی 12 ربیع الاول جب تیرے اور میرے پاس آیا ہم اچھلنے لگے، ہم کودنے لگے، ہم ناچنے لگے، ہم گانے گانے لگے، بتیاں سلگانے لگے. اور اگر کسی نے روک دیا تو اس کو یہ کہا تو وہابی ہو گیا، تو گستاخ ہو گیا، تو نبی کو نہیں مانتا. سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ابو بکر رویا تھا، فاروق اعظم روئے تھے، عثمان غنی روئے تھے، علی المرتضیٰ روئے تھے، اور حسین کی چیخیں نکلی تھی، فاطمہ رو رہی تھی، علی رو رہے تھے، صحابہ کی دھاریں نکل رہی تھی. اسی دن تجھے خیال نہیں آتا اور مکے کے یتیم کا جنازہ اٹھے اور تو اسی دن خوشیاں کرے؟ تو تیرے سے بڑا جرم کسی نے آج تک 1400 سال کی تاریخ میں نہیں کیا. اگر تجھے یقین نہ آئے میں تیرے ضمیر کو اور جھجھوڑ کہتا ہوں کہ چلو تو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا تھا، ابو بکر کیسے جلوس نکالتے، ابو بکر کیسے جھنڈیاں لگاتے، ابو بکر کیسے بتیاں سلگاتے، چلو اس کو بھی چھوڑو، حضور جب دنیا سے چلے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر 2 سال خلیفہ رہے، ابو بکر کے دور میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، فاروق اعظم کے دور میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، عثمان غنی کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت علی کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت حسن کے دور میں 1 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، امیر معاویہ کے دور میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، اور اگر تو صحابہ کے دور سے آگے چلتا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں امام مالک کے دور میں 55 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، امام ابو حنیفہ کے دور میں 72 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، امام شافعی کے دور میں 43 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، احمد بن حنبل کے دور میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے دور میں 82 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں 56 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دور میں 55 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، خواجہ معین الدین خواجہ بابا فرید الدین گن شکر کے دور میں 52 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، امام غزالی کے دور میں 42 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، امام مجدد الفسانی کے دور میں 55 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں 62 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، اسلام کی پوری 1400 سال کی تاریخ میں آج سے 50 سال پہلے کا یا 70 سال پہلے کا عرصہ آپ چھوڑ دیں اور پوری اسلام کی 1250 سالہ تاریخ میں ہر امام کے دور میں، ہر ولی کے دور میں، ہر کتب کے دور میں، ہر ابدال کے دور میں، ہر بادشاہ کے دور میں، ہر امام کے دور میں 12 ربیع الاول آتا رہا، کسی امام نے، کسی پیر نے، کسی ولی نے، کسی کتب نے، کسی ابدال نے، خود پیرانے پیر نے، ابا فرید الدین گن شکر نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، اولیاء کرام نے، حضرت خواجہ علی اجمیری نے، میرے دوستو اس 1250 سال کی اسلام کی پوری تاریخ 12 ربیع الاول کے دن خوشی منائی ہو، جلوس نکالا ہو، بتیاں سلگائی ہو، نمائش کی ہو اور زبانوں کی بتیاں سلگائی ہو، خوشی کی ہو، لا تاریخ کی کسی کتاب سے کوئی حوالہ پیش کر، کوئی دلیل پیش کر، کوئی کتاب پیش کر، اگر 1250 سال تاریخ میں تو پیش نہیں کر سکتا تو پھر فیصلہ کر کہ 1250 سال کے ہر ولی نے، ہر کتب نے جانا کہ 12 ربیع الاول میرے نبی کے جنازہ اٹھنے کا دن ہے، میرے نبی کی وفات کا دن ہے، میں خوشی نہیں کر سکتا، میں بتیاں نہیں سلگا سکتا، میں ناچ نہیں سکتا، میں کود نہیں سکتا، وہ 1200 سال کے سارے ولی عاشق تھے اور میرے سے بڑا محمد کا دشمن کوئی کوئی میری بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ اور تو کہتے علماء دیوبند نبی کے عاشق نہیں، ہم نے عشق کا ٹکٹ تجھ سے لے رہے، کہتے جی پیران پیر نے مجھے خواب میں کہا کہ الیکشن میں تمہاری جیت ہے، کدھر گیا کدھر گیا، وہ کہا گیا پیر جو کہتا تھا میرے پاس 3 لاکھ ہور ہے، ہور نہ ہور رہا نہ گر رہا، نہ ہو رہا نہ کچھ رہا، بولو بات الٹ گیا کہ نہیں؟ ہاں جی ہوں سناؤ بادشاہ نورا صاحب کیا کہتے تھے کہ سواد اعظم ہمارے ساتھ ہے، کہتے تھے کہ
بالکل
1300 ووٹ، جماعت اہل سنت پورے پاکستان میں 1 سیٹ نہیں لے سکی، 1 سیٹ لے سکی
نہیں،
کہتے سواد اعظم ہمارے ساتھ، میں کہا تہاڈے کول تو سواد رہ گیا، آدم بی بی لے گئی، آدم کون لے گیا، اور کچھ شرم کرو، تیجے ساتے 40ویں کے نام پر اس قوم کی جیبیں کاٹنے والے درباری ملاؤ، تمہیں شرم کرنی چاہیے، تمہیں ڈوب کر مر جانا چاہیے، مرنے پر تم پیسے اکٹھے کرو، پیدا ہونے پر پیسے جمع کرو، نبی کی سنت کا مذاق اڑاؤ، اور اگر تمہیں روکے تم کہو یہ وہابی ہے، یہ گستاخ ہے، اب تمہارا یہ دھوکہ پاکستان کی سرزمین پہ نہیں چل سکتا،
انشاءاللہ
ٹھیک ہے، کہندے جی پھوک مار کر ہیرونی اڑا دیں، دن کدھر گئی ہیں پھوکاں، پھوک گئی ہے کدھر پاسے، بولو تو جڑے 2-3 رہ گئے سی وہ بھی بی بی وال چلے گئے، وہ گئے کہ نہیں، جڑے 2-3 رہ گئے سی وہ بھی، اور ایک بات میں پیپل پارٹی کی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، تین کی تین اخبار رکھ لین دلائی کیمپ نہ لے جانے، توجہ ہے، بے نظیر صاحب یہ پاکستان تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اگر تمہارا والد غلط کام کرنے کے بعد تخت دار پہ لٹک سکتا ہے تو تم بھی غلط کام کر کے صحیح سالم نہیں سکتی، یہ جو تم نے سزائے موت کی چھٹی کر کے قاتلوں کو چھٹی دی ہے، اس میں سب سے بڑا فائدہ تم نے قادیانیوں کو پہنچایا. اس وقت پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے صرف 6 آدمی ہیں، فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے، اور وہ 6 کے 6 قادیانی. سول عدالتوں کے سزائے موت والے تو کئی سو ہیں، لیکن فوجی عدالتوں سے جن کو سزائے موت ہو چکی ہے اور ابھی تک وہ پھانسی کے تختے پر نہیں لٹکے، وہ 6 آدمی. ان میں 4 آدمی اور وہ 6 کے 6 قادیانی ہیں، اور ان میں 4 آدمی منزلگاہ مسجد سکھر میں بم مارنے کے جرم میں، جن کے بم سے 4 آدمی شہید ہو گئے تھے مسلمان، وہ 4 آدمی، اور 2 آدمی ساہی وال کے ہیں جنہوں نے ساہی وال میں 2 آدمیوں کو گول سے شہید کیا تھا. یہ 6 قادیانی تم نے آتے ہی سب سے پہلے قادیانیوں کا تحفظ کیا، نام لیا جی سیاسی قیدی. جو تیارا ہوا کرتے جائے وہ بھی سیاسی قیدی، جو گولی سے غریبوں کو مارے وہ بھی سیاسی قیدی. یاد رکھو اپنے باپ کا حشر یاد رکھو، اپنے باپ موت سے سبق سیکھو. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا. اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. یہاں بڑے بڑے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، کرسی پہ ناچنے والوں، اقتدار کے نشے میں مت ہونے والوں، تمہیں پہلے حکمرانوں کے عبرتناک انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ صوبہ اور مرکز اگر لڑائی کرے تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے کہ نہیں؟ ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو، بدماشوں کو تم رہا کر کے اس ملک میں جنگی کا پروگرام بنایا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی قاتل کو معاف کرو، اسلام کی کوئی شکایت نہیں. ٹھیک ہے، سواد اعظم والوں اور سواد اعظم کا نعرہ لگانے والوں، قوم کی جیبیں کاٹنا چھوڑ دو، اب وقت تمہارا بیت گیا، اب تمہارے دن چلے گئے کہ نہیں؟ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اگر تمہارے ساتھ لوگ ہوتے تو 25 لاکھ کا اجتماع رائے ویڑ میں کبھی نہ ہوتا. دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج کے بعد بنگلہ دیش میں مسلمان تبلیغی جماعت کا ہوتا، اور اس کے بعد جی ہماری اکثریت ہے، کہاں گئی اکثریت؟ دعویٰ سواد اعظم کا کہاں گیا؟ وہ اصغر خان صاحب کہتے ہیں میں پاکستان کا لیڈر ہوں، 3 جگہ سے ہوئے، تینوں جگہ سے شکست کھا گئے، ضمانتیں ضبط ہو، اور آج کل اخبار میں نام بھی نہیں آتا، ریٹائر. ایسے سیاستدان اس لائق نہیں ہے کہ اس ملک میں قیادت کر سکے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور میں سلام کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کہ اس مرد قلندر نے اسمبلی کے ایوانوں میں حق و صداقت کی بات کو بلند کیا ہے. اور ایک بات یاد رکھے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں مفتی محمود نے اسمبلی کے ایوانوں میں حق و صداقت کی بات کو بلند کیا تھا، اسی طرح آج تمہاری حکومت میں بھی حق و صداقت کی آواز بلند کرنے کے لیے مفتی محمود کا نوجوان بیٹا میدان میں موجود ہے. میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء دیوبند نے اس بر صغیر پاک و ہند میں عشق رسالت کی یاد رکھی ہے. مولانا محمد قاسم ننوتوی حج کرنے گئے، حضور کے روضے کو خطاب کر کے کہا کہ ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوں. حضور کے عشق میں مولانا قاسم ننوتوی نے جو چند اشعار پڑے ہیں اس کی مثال کوئی ذوق تازہ ہے.
بے شک
یہ ستے رہنے سارے کوئی گل پلے بھی پی رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ میں پشاور تقریر کر رہا تو ایک پٹھان بڑا نعرے مار دس یہ دس میں آخیا وہ کوئی گل بھی پلے پی خان صاحب کوئی بات سمجھ میں بھی آئی تو کہنے لگا سمجھ بمجھ کچھ نہیں آتا تھا تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ رہتا تھا کہیں ایسی بات ہی نہ ہو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے عشق میں فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا اور حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں کہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا مولانا شیخ الہند محمود الحسن کو دیکھو مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھو جب مالٹا میں نظر بند کرنے کے لیے ان کو مدینہ سے گرفتار کیا گیا تو حضور کے روزے کو دیکھ کر مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا تھا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر اور سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی یہ نبی کا عشق ہے کہو یہ نبی کا حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دار العلوم دیوبند کا شیخ الحدیث 22 سال دار العلوم دیوبند میں جس نے نبی کی حدیث پڑھائی اس نے حضور کے عشق میں جنت کو خطاب کیا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کو خطاب کے کہا ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا رور رہتے ہیں تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں اس قاسم نانوتوی کو سلام کرتا ہوں جو رسول اللہ کے رضے سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار دیتا ہے کسی نے کہا حضرت آپ کے پاؤں میں جوتا پتھر چبھیں گے تو فرمایا بات پتھروں کی نہیں میں تو جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید پتھروں پہ رسول اللہ کے قدم آئے ہوں اور نانوتوی کا جوتا کہیں قدموں کے اوپر آ جائے یہ نبی کا عشق ہے کہو یہ نبی کا میں اس عطاء اللہ شاہ بخاری کو سلام کرتا ہوں جس کو 3 دفعہ زہر دیا گیا جس کو 3 دفعہ پھانسی کی سزا ہوئی جس نے 9.5 سال رسول اللہ کے عشق میں نبی کی جیل کاٹی انگریز کی جیل کاٹی ہے رسول اللہ کے عشق میں وہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لدھیانہ کی جیل میں 5 سال کی سزا کاٹ رہا ہے نوجوان عطاء اللہ شاہ بخاری سے ملاقات کرنے آئے اور کہا کہ شاہ جی ہم آپ کی ضمانت کرانے آئے ہیں تو عطاء اللہ شاہ بخاری نے فرمایا تھا بیٹو